من يصرف عنه يومئذ، جس سے اس دن عذاب پھیر دیا گیا، فقد رحم، تو تحقیق اللہ نے اس پر رحم کر دیا. یعنی اس روز ہر شخص اللہ کی رحمت کی وجہ سے بخشا جائے گا، اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں. اور اصل کامیابی بھی یہی ہے، اسی لیے فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ، اور یہی کھلی کامیابی ہے. کیا کھلی کامیابی؟ کہ انسان اس دن کے عذاب سے بچ جائے. سورۃ آل عمران 185 میں آپ پڑھ چکے ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ الفوز المبین کس چیز کا نام ہے؟ اس کامیابی کے حصول کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اور وہاں کامیاب نہ ہونے کا مطلب شدید ترین ناکامی، جس کے بعد کسی کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، تو جواب یہ ہے کہ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے رحم کیا، اور یہی اصل کامیابی ہے، نمایاں کامیابی، ڈسٹنکشن کے ساتھ، مبین، کھلی، واضح. ہم دنیا میں ڈسٹنکشنز لینے کے کتنے شوق رکھتے ہیں، کہیں کسی چیز میں مل جائے تو پھولے نہیں سماتے. کیا اللہ کے ہاں بھی ہمارے لیے کوئی ڈسٹنکشن ہے؟ کوئی بڑی کھلی کامیابی ہے؟ کیا اس کا کوئی بندوبست کیا ہم نے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ، تو اس کو کوئی کھولنے والا نہیں، کوئی ہٹانے والا نہیں، الا ہو مگر وہی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر پہنچائے وہ تجھ کو کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. گویا ساری بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے، ہر اچھائی ہر برائی اس کا مالک صرف وہ ہے. کوئی بھی جو تکلیف آتی ہے، جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو، وہ تکلیف جا نہیں سکتی. اور اگر اس کی طرف سے خیر ہے، بھلائی ہے، تو کوئی اس کو پھیر نہیں سکتا، ہم سے ہٹا نہیں سکتا، چھین نہیں سکتا. لیکن عام طور پر ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ نہیں، ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ہمارے اختیار میں بھی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ کی کوشش میں جب تک اللہ کا اذن شامل نہ ہو تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور اس کے لیے مثال میں نے آپ کو دی تھی دیا سلائی اور ماچس کی، کہ ماچس کی تیلی اگر آپ اس کے اوپر اس حصے پہ نہ رگڑیں جس پہ کاربن ہے تو آگ نہیں جل سکتی. بالکل اسی طرح آپ کا کتنا بھی ارادہ ہو، کتنی بھی کوشش ہو، اور آپ بے شک وہ ماچس کی تیلی رگڑتے رہیں دیوار پہ، رگڑتے رہیں کاغذ والے حصے پہ، رگڑتے رہیں کسی شیشے پہ، آگ نہیں جلے گی. کب جلتی ہے آگ؟ جب وہ کاربن والے حصے پہ لگتی ہے. یہی مثال ہے کہ جب انسان کا ارادہ اللہ کے اذن کے ساتھ ملتا ہے تو کام ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. کسی دوسرے انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں. عام طور پر ہمارے ہاں کیا خیال پایا جاتا ہے، کیا عقیدہ پایا جاتا ہے؟ لوگوں کو جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ فوراً انسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم سب ذرا سوچیں کہ ہم میں اور صحابہ کرام میں فرق کیا ہے؟ صحابہ کرام کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تو پہلے وہ کس کے بارے میں سوچتے تھے؟ ان کے پاس نمک بھی کم پڑ جاتا تو وہ اللہ کے بارے میں سوچتے تھے کہ وہ دے گا. ہمارا کم پڑتا ہے کچھ تو ہم کس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ صرف دنیا کے اسباب کے لیے سوچتے ہیں. اللہ کی ذات کی طرف کم ہی سوچ جاتی. یہ دراصل ایک ایٹیچیوڈ ہے. عام روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی ہم مثلاً کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس جلدی سے اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, بس وہاں سے تو شفا ہو ہی جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات آپ بڑے بڑے اسپیشلسٹ کی فیس بھرتے ہیں اور آپ کوئی ٹھیک نہیں ہوتے, حتیٰ کہ وہ آپ کو جواب دے ڈالتے ہیں کہ نہیں جی اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اگر واقعی شفا انسانوں کے ہاتھ میں تھی تو ڈاکٹرز نے جواب کیوں دیا؟ وہ شفا کرتے نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹرز یہ کر سکتے ہیں تو انہیں پھر کبھی بھی ناکام تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا. آپ کہتے ہیں کہ فلاں مشین جو ہے وہ انسان کو زندہ رکھ سکتی ہے, پھر کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات مشینیں ہوتے ہوئے انسان مر جاتے ہیں؟ یا آپ کسی مریض کو مشین لگا کر زندہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ آکسیجن اندر جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ جیتا ہے, سانس لینے پر جینے کا انحصار ہے. تو آپ کسی بھی کوئی بھی مر جائے اس کے آپ لگائیں اس کے آکسیجن, کریں زندہ آکسیجن کے بل پہ؟ نہیں, ہمارے اختیار میں تھوڑی کسی کی زندگی, ہم نہیں کر سکتے. ڈاکٹرز ہوں, کوئی ماہر ہو, کوئی کتنے بھی کمال والا ہو, کتنی بھی قوتوں والا ہو, کتنے بھی مال والا ہو, اس کے یہ سب چیزیں اسی وقت فائدہ مند ہوتی ہیں جب اللہ کا اذن ہوتا ہے. ورنہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جب تک اللہ کی طرف سے اسباب نہ بنے کام نہیں ہوتا. بعض وقت ایک سمپل سا حل آپ کے دائیں ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ ہی خیال ڈالتا ہے تو آپ اس حل کو استعمال کر سکتے ہیں, وہ حل نکال سکتے ہیں. پھر بعض اوقات ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح تو ڈپینڈ نہیں کرتے لیکن مرے ہوئے لوگوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. جو بزرگ فوت ہو جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے, ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری مشکل آسان کروا سکتے ہیں, حالانکہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں. بعض لوگ بیمار ہو کر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, بعض لوگ بیمار ہو کر پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں, ان سے دعا کراتے ہیں, دم کراتے ہیں. اب جی مجھے ریسنٹلی کسی نے کل ہی بتایا کہ کسی نے مجھے پوچھا آپ کبھی ساؤتھ افریقہ کی میں نے میرا جانا نہیں ہوا. کہتے ہیں کہ وہاں کے مسلمانوں میں جو پاکستانی ہیں خاص طور پر ان میں بڑے توہمات ہیں کہ انہوں نے بعض بیماریوں کے علاج کے لیے صرف سمپلی طریقہ یہ سوچ رکھا ہے کہ فلاں بزرگ کو بلا لیا جائے اور وہ دم کر دے یا علاج کر دے تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے. اور اس کے لیے وہ یہاں کی ایک خاتون کا ذکر کر رہے تھے کہ جو کراچی میں ہی ہیں, کہ وہاں کسی بچے کو کوئی بیماری تھی تو انہوں نے یہاں سے اسپیشلی ان کو بلایا کہ وہ دم کرتی ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. خیر وہ یہاں سے گئیں, پھر یہ کہتے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد وہ یہاں سے جاتی ہیں صرف دم کرنے کے لیے. بالکل پڑھی لکھی خاتون نہیں ہے لیکن ان کا ایک عقیدہ ایسا بن گیا کہ ان کے دم کرنے سے ان کی مشکل آسان ہو جائے گی. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندوں کو آزما بھی لیتے ہیں. اللہ نے دنیا میں آزمائش کے مختلف طریقے رکھے ہیں. بعض اوقات ایسی جگہوں سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ اور افسانے وابستہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا ایمان خراب ہونے لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے, ان چیزوں کی طرف رجوع کیوں کرتے ہیں؟ کبھی اس کی نفسیات پہ غور کیا آپ نے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ہمارا کام نہیں ہوتا, ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے, ہم اس میں دعائیں مانگتے ہیں خود, ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو جب کوئی آپ کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ لازمی بات ہے برہم ہوتے ہیں. جب کوئی آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو لازمی بات ہے آپ پریشان ہوتے ہیں. یہ انتہائی نازک وقت ہوتا ہے. جو تکلیف کی آزمائش آتی ہے نا, یہ ایمان کی بھی آزمائش ساتھ ہوتی ہے. بہت نازک وقت ہوتا ہے. فوراً لوگ کیا سوچنے لگتے ہیں کہ کیا کیا جائے, اللہ تعالیٰ تو ہماری بات سنتے نہیں, لہذا فلاں سے کہا جائے کہ ان کی سن لیں, وہ میری تو نہیں سنی جائے گی. شیطان فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، اچھا ہے یہ شخص اللہ سے بدگمان ہوا. وہ نمبر ایک اللہ سے بدگمان کرتا ہے، پھر اس بدگمانی کو سپورٹ کرتا ہے، پھر اس بدگمانی کے ساتھ وہ دوسرے رستے بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہاری نہیں اللہ سنے گا، سن سکتا ہی نہیں، تمہاری کبھی سنی جا ہی نہیں سکتی، جاؤ فلاں سے کہو وہ تمہارے لیے کچھ کرے. بعض اوقات انسان زندہ انسانوں کے پاس جاتا ہے، بعض اوقات پھر آہستہ آہستہ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں نیک لوگ، لوگ ان کی قبروں پہ جانے لگتے ہیں کہ جس طرح زندگی میں وہ دعائیں کرتے تھے اب مرنے کے بعد بھی وہ ایسے ہی کچھ کام کریں ان کے لیے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اللہ سے بدگمان ہو جائیں، جتنے بھی دور ہو جائیں، آپ چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. اللہ کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ ہے ہی نہیں. ہر نماز کے بعد ایک مسنون دعا پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، پتہ نہیں آپ پڑھتے ہیں کہ یہ نہیں، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اللہم اے اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، مسنون دعا ہے اور پڑھنی نماز کے بعد پسندیدہ ہے. آپ اس وقت تک اٹھتے نہیں تھے جب تک یہ دعا نہ پڑھ لیں. دعا ہے اے اللہ، لا مانع، کوئی روک نہیں سکتا، لما آتیتا، واسطے اس کے جو تو عطا کر دے، یعنی تو دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا، ولا معطی، اور کوئی دینے والا ہے ہی نہیں، لما منعتا، جس چیز کو تو روک دے. کسی بزرگ کے ہاتھ میں، کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں، کسی نیک انسان کے ہاتھ میں، خواہ کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو، یا کسی سائنٹسٹ کے ہاتھ میں، یا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں، کچھ نہیں جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، آپ نے روک دیا، کوئی نہیں عطا کر سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. تو اصل طاقت اور قوت کس کے پاس ہے؟ خود اللہ کے پاس. ولا ينفع، اور نہیں نفع دیتی، ذل جد، کسی حیثیت والے کو، الجد حیثیت، ولا ينفع ذل جد منک الجد، یعنی تیرے سامنے کسی صاحب حیثیت کی کوئی حیثیت کام نہیں کرتی. کتنی زبردست دعا ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی اتھارٹی کچھ کام نہیں کرتی، اللہ پر کسی کا کوئی زور نہیں، کسی صاحب حیثیت کی کوئی ہستی نہیں اللہ کے سامنے. کتنے واضح الفاظ میں کہ اگر اللہ نے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا، فلا کاشف لہ، کوئی نہیں کھول سکتا. تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو دنیا کا کوئی انسان، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی بزرگان دین، کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. اور اگر وہ بھلائی چاہتا ہے تو کوئی حاسد، کوئی دشمن، کوئی بدخواہ اس کو روک نہیں سکتا. ہم کہتے نہیں بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، سب بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہ غالب ہونے والا ہے اپنے بندوں پر. وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا میں کہ آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھ کو چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کو یاد رکھنا. اللہ تعالی تمہیں محفوظ رکھیں گے. آپ نے فرمایا ان کلمات کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کو یاد رکھ، بس تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب کچھ مانگنا ہو بس اللہ سے مانگ، جب مدد کی ضرورت ہو تو اسی سے مدد مانگ. اور جان رکھ، اگر تمام جہان مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، ساری دنیا مل کے تمہیں فائدہ دینا چاہے، تو جب تک اللہ نہ چاہے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. ساری دنیا میں، سب جہان میں ہر کوئی آ جاتا ہے، اور اگر وہ تجھے نقصان دینا چاہے تو کوئی تجھے بچا نہیں سکتا. اگر وہ فائدہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ نقصان دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، قلم رکھ دیے گئے، سیاہی خشک ہو گئی، یعنی اس بات کو کوئی بدل نہیں سکتا. قل ای شئین اکبر شہادتن، اب اس بات کی دلیل کیا ہے؟ لوگ کہیں گے دلیل کیا ہے، گواہی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی گواہی سے بڑی چیز کون سی ہے. قل ای شئین اکبر شہادتن، ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی. شہید بینی و بینکم، جو گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، یعنی اس بات پر گواہ ہے کہ میں اسی کی طرف سے مامور ہوں اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اسی کے حکم سے کہہ رہا ہوں. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور وحی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن. کیوں کیوں بھیجا گیا؟ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں تم کو اس قرآن کے ساتھ خبردار کروں، وارن کروں. وَمَنْ بَلَغ، اور جس جس کو یہ پہنچ جائے اس کو بھی یہی کرنا ہوگا. اس کی تفسیر حضرت ربیع بن انس نے یوں کی کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، سچا پیروکار رسول ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ نے لوگوں کو ڈرایا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. عام طور پر آپ سنیں گے معاشرے کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں نہیں، قرآن نہیں پڑھانا چاہیے، کہیں قرآن پڑھ کر گمراہ نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں. بعض اوقات ڈراتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. جب انسان انسان ہے تو اس سے غلطی کا احتمال ہے. ہر چیز میں رسک موجود ہے، ہے نا رسک؟ آپ بزنس کریں اس میں رسک ہے، آپ کھانا بنائیں اس میں رسک ہے، کیا بھلا کہ جل نہ جائے، ذائقہ خراب نہ ہو جائے. آپ کی جان ٹنگی رہتی ہے جب تک ڈش میز پر نہیں آ جاتی، آخری دموں تک، لمحوں تک، ہے نا یہ؟ تو کیا آپ نے کھانا پکانا چھوڑ دیا، چھوڑ دینا چاہیے؟ ایک ڈاکٹر جب کسی مریض کو ٹریٹ کرتا ہے تو کیا اس میں رسک نہیں کہ دوا ری ایکشن نہ کر جائے؟ جب وہ آپریشن کرتا ہے تو کیا اس میں رسک نہیں کہ وہ اس کو ٹھکانے نہ لگا دے؟ جب آپ چلتے ہیں تو رسک نہیں کہ آپ ٹھڈا نہ لگ جائے، آپ کو ٹھوکر نہ کھا جائے، ہے نا؟ ہر چیز میں رسک ہے، ہر چیز رسکی ہے. اسی طرح اس بارے میں بھی رسک بہرحال موجود ہے کہ جب آپ قرآن آگے پڑھائیں تو آپ کوئی نہ کوئی مسٹیک کر جائیں. اور اس کی مثال یہ کل جو میں نے آپ کو ترجمہ کرایا، معلوم نہیں کئی دفعہ پڑھا اور کئی دفعہ پڑھایا، لیکن پڑھاتے پڑھاتے منہ سے قوموں کی بجائے بستیاں بول دیا. اب کیا اس بات کی وجہ سے مجھے قرآن پڑھانا چھوڑ دینا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ ایک دن آپ نے بائی مسٹیک کہہ دیا تھا بستیاں؟ یا کئی دفعہ اور بھی ایسے ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ کہ وہ جستجو میں رہے، کہ دیکھے، کیونکہ میں نے صبح دوبارہ ڈکشنری کھلوا کے اس کو چیک کیا کہ کیا کوئی اس کا لنک بنتا ہے بستیوں سے. تو انڈائریکٹلی مفہوم تو بنتا ہے، مگر لفظ کے ترجمے میں بات نہیں ہے بستیاں، اس لیے اس کو دوبارہ صحیح کروا دیا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ خاص طور پر ایک سال لگا لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ٹیسٹ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، علامہ تو نہیں بنتے، اور نہ ہی یہاں علامہ بننے کی بات کی گئی ہے. یہاں کیا کہا گیا؟ سمپلی اوہیا الیہ ھذا القرآن، یہ قرآن میرے پاس اس لیے آیا ہے وحی کے ذریعے. کیا کروں اس کا؟ بند کر کے رکھ دوں، سجا دوں، کیلیگرافی لکھ کے اس کو فریم کروا کے تو گھر سجا لوں، یا دلہن جانے لگے تو اس کو نیچے سے گزار دوں، یا کوئی فوت ہو جائے تو ڈھائی سپارے ساتھ رکھ دوں؟ یہ کہا گیا کرنے کو؟ جب کوئی، جب تک کوئی زندہ ہے پڑھنے کا نام نہ لے، جب کوئی فوت ہو جائے تو سب پڑھ پڑھ کے اس کو دیں. یہ اس لیے آیا ہے کہ جیتے جی کوئی نہ پڑھے، مرنے والوں کے لیے پڑھ پڑھ کے دیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کچھ کیا تھا اس قرآن کے ساتھ؟ نہیں. قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اوہی الیہ ھذا القرآن لانذرکم، مجھے یہ قرآن وحی کیا گیا کہ میں تم سب کو خبردار کروں. اور ومن بلغ، اور جس کو یہ پہنچے، یعنی مجھے تو وحی کے ذریعے پہنچا، اور لوگوں کو کس طرح پہنچے گا؟ تعلیم کے ذریعے. آپ کو وحی کیا گیا، آپ نے کیا کیا آگے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دی لوگوں کو. اب جس کے پاس یہ تعلیم پہنچی اس کا کام کیا ہے؟ آگے تعلیم دے. جس کے بارے میں آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ ہاں ایک آیت کیوں نہ ہو. اب دیکھیے کہ اگر صحابہ کرام یہ کام نہ کرتے تو کیا یہ قرآن ہم تک پہنچتا؟ ہم اس کو سمجھ پاتے؟ یہ جو بار بار آپ سے کہتی ہوں ابن عباس نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ روایت کیا، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ لوگوں کی کوششیں ہیں نا، اور ان لوگوں کے نام زندہ رہ گئے. اگر وہ یہ کام نہ کرتے نا تو ان کے جسموں کے ساتھ ان کے نام بھی دفن ہو جاتے. آپ کو معلوم ہے کہ حجت الوداع کے موقع پہ کتنے لوگ تھے؟ 140,000 ایک روایت میں آتا ہے. کیا ان سب کے نام معلوم ہے آپ کو؟ ہے کسی کتاب میں سب کے نام؟ نہیں. کن کے نام ہیں؟ جنہوں نے کچھ کام کیا، اور اکثریت نے کیا کام، بہت ساروں نے کیا، اور انہی کی کوششوں سے یہ دین آگے پہنچا. آج کے دور میں بھی اسی آیت کو لے کر آگے چلنا ہوگا. ابھی صبح ہم بہت سارے مسئلوں کا ذکر کر رہے تھے، ان مسئلوں کا حل یہی ہے کہ جس تک یہ کتاب پہنچ جائے پھر وہ اس کتاب کو آگے پہنچا دے، جو سن لے وہ آگے سنا دے. اور آج کے دور میں تو الحمدللہ بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں آگے سنانے میں بھی بڑی سہولت ہے. ایک دور تھا کہ جب ہر چیز حفظ کرنی پڑتی تھی، رٹنی پڑتی تھی، تو غلطی کا احتمال بھی زیادہ تھا. لیکن آج کے دور میں آپ کے پاس ریٹن مٹیریل موجود ہے. صحابہ کرام کے گھروں میں اس شیپ کا قرآن نہیں تھا جو آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ ایک والیوم میں سارے کا سارا. انہوں نے نہیں دیکھا ان میں سے اکثریت نے اپنی زندگی میں کہ ایک جلد میں یہ قرآن ان کو ملتا. یہ ہم خوش قسمت ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ ایک والیوم میں آیا ہی نہیں. کبھی کبھی میں قرآن دیکھتا ہوں، وہ رو پڑتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ جس شخص پر یہ قرآن نازل ہوا تھا اس کے پاس تو اس حالت میں نہیں تھا، لیکن کتنا بڑا کام کیا اس انسان نے. ہمارے گھر گھر میں ایک نہیں کئی کئی نسخے موجود ہیں، اور ہم اس کا کیا حق دے رہے ہیں؟ ایک ایک رنگ میں، ایک ایک لکھائی میں، ایک ایک ترجمہ، ایک ایک تفسیر، معلوم نہیں کتنی سہولتیں. اور پھر بھی ہم بہانے کرتے ہیں کہ ہم آگے کیسے بتائیں، ہم کو تو کچھ آتا نہیں، ہم تو جاہل ہیں. ٹھیک ہے، اپنی جہالت کا ہمیشہ احساس رہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ انسانوں میں کمزوریاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جو اچھی بات سمجھ میں آئے اسے آگے تک پہنچایا جائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ انسان جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس چیز کو مائنڈ کرتے، لوگ میں قرآن سکھاؤں، میں مولوی بن جاؤں. پہلے ہی آپ کو حق کس نے دیا کہ یہ کام آپ مولوی صاحب کے سپرد کریں؟ آپ نے خود ہی کیا، خود آپ نے کام نہیں کیا، ان کو دے آئے کہ چلیں آپ کر کریں. جب انہوں نے نہیں کیا پھر آپ انہی کو بلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. تو اب آپ کو اس آیت پر عمل کرنا ہے کہ جس کو پہنچے وہ آگے پہنچائے. چاہے ایک آیت کی سمجھ آئی ہے نا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پورا قرآن نہیں سمجھ آیا اور آپ سمجھتے نہیں سارا نہیں میں پڑھا سکتی، تو جو آیتیں واقعی آپ کو سمجھ آ گئی کسی سے چیک کروا لیں. ویسے تو ٹیسٹ میں چیک ہو ہی جاتا ہے، روز بھی ترجمہ سنتے ہیں جو چیک ہو ہی جاتا ہے، لیکن پھر بھی غلطی ہو اگر تو کتابیں ہیں ان پہ اپنے آپ کو چیک کر لیں، ترجمے موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں، اور کسی نہ کسی سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اب تک بعض اوقات کسی آیت کے سلسلے میں کسی نہ کسی سے بات کرنی پڑتی ہے. تو یہ ہمیشہ ساری زندگی انسان سیکھتا ہے. وہ حدیث نہیں ہے کہ مہد سے لحد تک سیکھو، قبر تک ہم کو سیکھتے رہنا ہے. کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں آج علامہ ہو گیا ہوں اس لیے آج کے بعد میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایک عالم کا نام بتائیے جس سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. کوئی نہیں ہے, سب انسان ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں, لیکن ہمیں کسی کا بھی نام نہیں لینا چاہیے. اس لیے کہ جسے ہم دیکھتے کہ قرآن پاک جب اتر رہا تھا تو بہت سی ایسی چیزیں موجود تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بائی نیم ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کسی کی کسی گروہ یا کسی ذات سے عداوت نہیں ہے. ہمیں تو پریشانی اس بات کی ہے کہ ایک صحیح اپروچ موجود کیوں نہیں, اور اس کا ازالہ صرف قرآن کر سکتا ہے. اگر آپ ان کو کہیں گے نا یہ بند کر دو, یہ چھوڑ دو, یہ غلط ہے, یہ وہ ہے, یہ مشکل ہوگا. اس کے لیے کیا ہے کہ سمپل طریقہ ہے قرآن کا لفظ لفظ کا ترجمہ, اور اس کو میکسیمم احادیث سے ایکسپلین کریں, اپنے پاس سے بھی کم کریں. کہ خود جو قرآن کے مفسر تھے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کیا فرمایا اس پر, اور وہ صحیح احادیث ہوں, نہ کہ من گھڑت قصے ہوں. اور اس کا بھی معیار موجود ہے. میرے بیسیکلی اپنے بھی علوم الحدیث میں پی ایچ ڈی کی وجہ یہی تھی کہ میں خود ان سورسز تک پہنچوں اور انہیں انالائز کروں اور ان کا علم حاصل کروں, کہ جس پر دین کی عمارت کھڑی ہے, جن بنیادوں پر اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اچھا, یہ جو ہے نا آگے پہنچانے والی بات, اس پر ایک حدیث بڑی خوبصورت ہے جو بہت اچھی لگتی ہے اور بہت انکریجنگ ہے. فرمایا, نبر اللہ امرأً سمع مقالتی, اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کر دے, بارونق کر دے, جس نے میری کوئی بات سنی, فوعاها, پھر اس کو یاد کر لیا, یعنی اس کا حق ادا کیا, اس کو یاد کر لیا, پھر اس کو فبلغها, آگے پہنچایا, فرب مبلغ, مبلغ نے مبلغ جس کو پہنچایا گیا, بعض پہنچائے جانے والے ایسے ہوتے ہیں, او عامن سامعن, فرب مبلغ او عامن. بہرحال مفہوم اس کا ترجمہ کا یہ ہے کہ بعض پہنچائے جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو پہنچانے والوں سے بھی اچھے ہوتے ہیں, بعض لوگ پہنچانے والوں سے بھی زیادہ ذہین ہوتے ہیں, زیادہ بہتر سمجھ رکھتے ہیں, اور ان سے بھی زیادہ اچھا آگے پہنچاتے ہیں, زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, زیادہ بہتر انداز میں پہنچا سکتے ہیں. تو اس لیے فرض کیا ہے کہ اس علم کو, اس آتے پانی چلتے پانی کو چلتا رہنے دو. جب پانی چلتے چلتے کہیں آ کے رک جاتا ہے تو وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے, یا فلڈ آ جاتا ہے, یا روک دیا جائے تو اس میں وہ کیا ہوتا ہے, کائی جم جاتی ہے. تو علم کو ہمیشہ قرآن میں کس سے مثال دی گئی ہے حدیث میں, پانی سے. تو پانی کا حسن, پانی کا فائدہ اسی صورت میں ہے جب وہ چلتا جائے, آگے سے آگے پھیلتا جائے, بڑھتا جائے. آپ کو بھی یاد اسی صورت میں رہے گا جب آپ آگے دیتے جائیں گے, اگر اپنے تک روک لیں گے تو بھول جائیں گے. اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ, کیا یقیناً تم البتہ گواہی دیتے ہو, انما اللہ آلہتن اخرى, کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہے. کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہیں, قل لا اشہد, کہہ دیجئے میں تو گواہی نہیں دیتا. قل انما ہوا الہ واحد, آپ کہہ دیجئے کہ بے شک وہ ایک ہی الہ ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, اور بے شک میں تو بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, وہ لوگ کہ دی ہم نے ان کو کتاب, يَعْرِفُونَهُ, وہ پہچانتے ہیں اس کو, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ, جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. کس کے بارے میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کہ یہ اہل کتاب, یہ کرسچنز, یہ جیوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو اور اس میں کوئی شک نہ ہو اس کو. لیکن الذین خسروا انفسہم, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا ہو, فہم لا یومنون, وہ نہیں مانیں گے. مانتا وہی ہے جس کو اپنے نقصان کا ڈر ہو, جسے کل آخرت کی پکڑ کا خوف ہو جائے, وہ ضرور مان جائے گا. تو جب تک کل کے حساب کا خوف نہیں, سچ روز روشن کی طرح بھی سامنے آئے, تو نہیں مانا جائے گا. مثلا سورج نکلا ہوا ہے, آپ کہیں میں نہیں مانتی کہ نکلا ہوا ہے, میں نہیں اس بات کو تسلیم کرتی کہ سورج نکلا ہوا. آپ یہ کیوں کہتے ہیں, ایک غلط بیانی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اگر یہ کہہ بھی دیا تو کسی نے پکڑ کے مارنا تھوڑی ہے آپ کو, آپ جو چاہیں کہیں. مثلا آپ نے اگر کوئی اس وقت یہ کہے میں نہیں مانتی ایسی بند ہے, آپ کہتے رہو میں تو نہیں مانتی, چل رہا ہے. اب ہم زیادہ زیادہ اس کے ساتھ کیا کہیں گے, کیا کریں گے, اس پہ ہنس دیں گے؟ ہم میں سے کوئی پکڑ کے اس کو دو تھوڑی لگائے گا کہ تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو, کمی ایسا ہوتا ہے نا. لیکن اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ میری اس غلط بیانی سے یہ سب کی ایک ایک چپیڑ میرے منہ پہ پڑے گی, کوئی یہ جرت نہ کرے یہ بات غلط کرنے کی. تو جس شخص کو یقین ہو کہ میرے غلط کام سے میری آخرت برباد ہوگی, سخت سزا ملے گی, وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ کبھی جھوٹا عقیدہ نہیں رکھ سکتا, وہ کبھی اللہ کی بات چھوڑ کے کوئی اور بات نہیں کر سکتا. انسانوں کی اصلاح کا واحد ذریعہ آخرت کی فکر, کہ وہاں پکڑ ہونی ہے, حساب ہونا ہے. جس کو وہ فکر لگ جائے وہ اپنی ہر انا قربان کر سکتا ہے, وہ ہر مفاد چھوڑ سکتا ہے, وہ ہر نقصان کر سکتا ہے اپنا, وہ مار بھی کھا سکتا ہے, وہ پٹ بھی سکتا ہے, وہ ذلیل و خوار بھی ہو سکتا ہے, وہ جان بھی دے سکتا ہے, لیکن وہ حق سے نہیں پھرتا. لیکن جس کو وہاں کی فکر نہیں, اسے دنیا بھر کے دلائل بھی قائل نہیں کر سکتے, سیدھا نہیں کر سکتے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون, جنہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ نہیں مانیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.